اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب قاسم رضی، جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سائٹ پہ موجود ہماری آرکائیو سے آپ ماضی میں نشر ہونے والے مختلف پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ ہماری اس ویب سائٹ پر سار ٹی وی کے پروگرام بھی ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ حسب معمول سب سے پہلے پیش کی جائیں گی عالمی خبریں، عالمی خبروں کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام اسلام پلس، اور آخر میں ہم نشر کریں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی مسلح افواج نے آج حیدر کروز میزائل اور ڈرون طیارے کی رونمائی کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے لانگ مارچ کے حوالے سے سرکاری رویے کے معاملے کو سپریم کورٹ اور انسانی حقوق کے فورم میں اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے قومی اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے قوم کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ تحریک حماس نے پرچم مارچ پر صہیونی حکومت کے اصرار کے بعد عام لام بندی کا اعلان کر دیا ہے، اور یوکرین کے وزیر خارجہ نے اپنے امریکی ہم منصب سے گفتگو کرنے کے بعد آئندہ دنوں میں یوکرین کو بھاری ہتھیار ملنے کی خبر دی ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف جنرل محمد باقری نے ایرانی فوج کے 313 اسٹریٹجک ڈرون اڈے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر پہلی بار دو نئی مصنوعات اور کارناموں کی نمائش کی گئی۔ پہلا کارنامہ حیدر 1 کروز میزائل ہے، جسے فضائیہ کے کمان 22 ایران و فطرس ڈرون پر نصب کیا جا سکتا ہے۔ منظر عام پر آنے والی اطلاعات کے مطابق اس میزائل کی رینج 200 کلومیٹر ہے اور 1000 کلومیٹر کی رفتار سے اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ حیدر کروز میزائل پہلا ایرانی کروز میزائل ہے جسے ڈرون طیارے کے ذریعے فائر کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا کارنامہ حیدر 2 کروز ڈرون ہے، جسے ہیلی کاپٹر پر نصب کر کے فائر کیا جا سکتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف نے سنیچر کو اسلامی جمہوری ایران کے زیر زمین ڈرون اڈے کا دورہ کیا۔ زمین کے ہزاروں میٹر نیچے واقع اس خفیہ اڈے کے آپریشنل ہونے کے بعد اسلامی جمہوری ایران علاقے کی بڑی ڈرون طاقت بن چکا ہے۔ ایران اس وقت دنیا کے چند ممالک میں شامل ہے جو مختلف قسم کے ڈرون طیاروں کی ڈیزائننگ، پیداوار اور اپ گریڈ کی جانب آگے بڑھ رہا ہے۔ ایران ٹائلز اور سرامک مصنوعات بنانے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ یہ بات ایران کی سرامک ایسوسی ایشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ حسین زجاجی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہی. انہوں نے بتایا کہ ملک میں شیشے اور سرامے کی پیداوار اچھی سطح پر پہنچ گئی ہے. حسین زجاجی کا کہنا تھا کہ ہم ملک کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ شیشے اور سرامک دنیا بھر میں برآمد کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ایران کی سرامک اور شیشے سے بنی مصنوعات کی برآمدات 1.60 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے. ایران سرامک ایسوسی ایشن کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے سربراہ نے مزید کہا کہ ایران سالانہ 62 ملین سیمنٹ، 450 ملین مربع میٹر ٹائل، 27 لاکھ ٹن شیشہ، 6 لاکھ ٹن فائر پروف مواد، 55,000 ٹن چینی کے برتن اور 150,000 ٹن سینٹری ویئر برآمد کر رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے لانگ مارچ کے حوالے سے سرکاری رویے کے معاملے کو سپریم کورٹ اور انسانی حقوق کے فورم میں اٹھانے کا اعلان کیا ہے. پشاور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے پرامن مظاہر پر شیلنگ، چادر اور چادر دیواری کا تقدس پامال اور ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا. انہوں نے کہا کہ وہ اپنی پارٹی کے لانگ مارچ کی شرکا پر حملے کا حکم دینے والے انتظامی افسران کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں گے. تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا کہ وہ ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں بلکہ جمہوری طریقے سے اس حکومت کو گھر بھیجنے تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا کہ وہ ملک میں انتشار پھیلانا نہیں چاہتے بلکہ جمہوری طریقے سے اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں جس کو وہ امپورٹڈ حکومت قرار دیتے رہے ہیں. عمران خان نے ملک میں مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے سرکاری اعلان کو غلامانہ پالیسی کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس حکومت نے بقول ان کے امریکی آقاؤں کے خوف کی وجہ سے روس سے سستا تیل حاصل نہیں کیا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت روس سے 30% سستا تیل خریدنے کے سمجھوتے پر تیزی کے ساتھ کام کر رہی تھی. سابق وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کے لیے اپنی پارٹی کی آمادگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس سلسلے میں پیر کو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے والے ہیں. عمران خان نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ پرامن احتجاج کرنا ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے یا نہیں. پاکستان کے وزیر خزانہ نے پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں اضافے کو معیشت کو بچانے کے لیے ناگزیر قرار دیا. پاکستان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں اضافے سے روپے کی قدر اور اسٹاک مارکیٹ میں بہتری آئی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھائی جاتی تو ملک کی معیشت پر مزید دباؤ آتا. پاکستان کے وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم مکمل مداوع نہیں کر سکتے لیکن زخموں پر مرہم رکھ سکتے ہیں. انہوں نے اسی کے ساتھ انتہائی غریب لوگوں کو 2,000 روپے فی کس وظیفہ دینے کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ 8,40,00,000 لوگوں کو وظیفہ دیا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ شناختی کارڈ کے ذریعے تصدیق کے بعد انتہائی غریب لوگوں کو ماہ جون سے 2,000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے. یاد رہے وزیراعظم شہباز شریف نے جمعے کی شام قوم سے خطاب میں اعلان کیا تھا کہ غریب لوگوں کو مہنگائی سے بچانے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ہر ماہ مزید 2,000 روپے دیے جائیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ اس کے لیے 28 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے. ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے ایک عوامی اجتماع سے خطاب میں کہا ہے کہ انہوں نے قوم کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. مسٹر مودی نے ریاست گجرات کے علاقے راجکوٹ میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب میں کہا کہ 8 برس میں انہوں نے ملک کے عوام اور مادر وطن کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے دعویٰ کیا کہ اپنی حکومت کے گزشتہ 8 برس میں انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے ملک کے کسی شہری کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے سب کا ساتھ، سب کا وکاس یعنی سب کی ترقی، سب کا وشواس یعنی سب کا اعتماد اور سب کی بھلائی کے حل کے لیے کام کیا اور ملک کو ترقی کی ایک نئی تحریک دی ہے. ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے یہ بات ایسی حالت میں کہی ہے کہ اس بے اختلاف کی جماعتیں ان کی حکومت اور جماعت پر ملک میں نفرت کی سیاست کرنے اور سماج کو تقسیم کرنے کا الزام لگاتی ہیں. حزب اختلاف کی جماعتوں کا کہنا ہے کہ مرکز کی بی جے پی حکومت بقول ان کے مہنگائی اور بے روزگاری جیسے بنیادی مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ہندو مسلم اور مندر مسجد کی سیاست کو ہوا دے رہی ہے. تحریک ماس نے پرچم مارچ پر سینی حکومت کے اصرار کے بعد عام لام بندی کا اعلان کیا ہے. سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی استقامتی تحریک حماس نے سہونیوں کے پرچم ریلی نکالنے کے پروگرام پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بیت المقدس، غرب اردن اور 1948 کے مقبوضہ علاقوں میں عام لام بندی کا اعلان کر دیا ہے. حماس نے فلسطینیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بیت المقدس، مسجد الاقصی اور مقدس اسلامی مقامات کے دفاع کے لیے مسجد اقصی پہنچیں. تحریک حماس نے مسلم امہ اور عرب قوم سے بھی اپیل کی ہے کہ سنی حکومت کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے میدان عمل میں اتریں. اس سے قبل بھی فلسطینی شخصیات نے زور دے کر کہا تھا کہ فلسطینیوں کی جانب سے بیت المقدس میں پرچم ریلی نکالنے پر اصرار اعلان جنگ کے مترادف ہے، اور استقامتی گروہوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ اس ریلی سے حالات دھماکہ خیز ہو جائیں گے. سنی حکومت بیت المقدس کے قدیمی حصے پر اپنے قبضے کی مناسبت سے ہر سال مئی کے مہینے میں پرچم ریلی نکالتی ہے. سنیوں کا دعویٰ ہے کہ پورا بیت المقدس جعلی سنی حکومت کا دارالحکومت ہے، لیکن فلسطینی عوام کا اصرار ہے کہ بیت المقدس فلسطین کا دارالحکومت ہے. ادھر فلسطین کی استقامتی تحریک حماس کے ترجمان نے کہا ہے کہ قطر کے الجزیرہ ٹی وی پر دکھایا جانے والا القسام بریگیڈ کے میزائلوں کا ویڈیو صہیونیوں کے لیے اس پیغام کا حامل ہے کہ القسام کی طاقت کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں. تحریک حماس کے عسکری شعبے القسام بریگیڈ کے سینئر کمانڈر محمد اسنوار نے ایک پروگرام میں جو الجزیرہ ٹی وی سے نشر کیا گیا کہا ہے کہ استقامتی گروہوں کا وہ آخری عملہ جس نے سنی حکومت کو سیف القدس نامی جنگ روکنے پر مجبور کر دیا، وہ مقبوضہ علاقوں میں 362 میزائلوں کا فائر کیا جانا تھا. فلسطین کے شہاب ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق تحریک حماس کے ترجمان فوزی برہم نے سنیچر کی صبح الجزیرہ ٹی وی پر القسام بریگیڈ کے میزائلوں کا ویڈیو نشر کیے جانے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پرچم مارچ نکالنے کے حوالے سے سنی حکومت کی دھمکیوں کے درمیان الجزیرہ ٹی وی کا پروگرام اس واضح پیغام کا حامل ہے کہ القسام بریگیڈ پوری طاقت سے جنگ ختم کرنے کی صلاحیت اور عزم و ارادے کا حامل ہے، اور یہی ہماری قوم کے لیے باعث اطمینان ہے. فوزی برہم نے کہا کہ القسام بریگیڈ کے ہتھیاروں کی تدبیر کے سامنے صہیونیوں کی دھمکیوں اور خطرات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ القسام بریگیڈ سیکیورٹی اور عسکری لحاظ سے پیش رفت کر چکا ہے. یوکرین کے وزیر خارجہ نے اپنے امریکی ہم منصب سے گفتگو کرنے کے بعد آئندہ دنوں میں یوکرین کو بھاری ہتھیار ملنے کی خبر دی ہے. ایرنا کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے وزیر خارجہ نے اپنے ایک ٹویٹ میں امریکی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونی گفتگو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بھاری ہتھیار ہمارے پروگرام میں سر فہرست ہیں اور مزید ہتھیار آنے والے ہیں. اس سے قبل انہوں نے مغربی ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں بھاری ہتھیاروں کی ضرورت ہے. یوکرین کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ توپوں اور مختلف قسم کے میزائل سسٹم کے بغیر ہم روس کو پیچھے نہیں دیکھ سکتے. بھاری ہتھیار پہنچنے کے بارے میں یوکرین کے اس اعلی عہدیدار کا دعویٰ ایسے عالم میں سامنے آیا ہے کہ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ یوکرین کی اس درخواست سے باخبر ہے، لیکن ابھی تک اس نے اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. اور آخر میں یہ خبر کہ امریکی وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ سویڈن اور فن لینڈ جلد ہی نیٹو کی رکنیت حاصل کر لیں گے. ایرنا کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے واشنگٹن میں فن لینڈ کے وزیر خارجہ پیکو ہاوسٹو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ نیٹو میں فن لینڈ اور سویڈن کی رکنیت کی مکمل حمایت کرتا ہے اور دونوں ملک جلد ہی نیٹو کے اتحادی ہوں گے. بلنکن نے کہا کہ امریکہ بحیرہ بالٹک کے علاقے میں اپنی موجودگی برقرار اور بھرپور فوجی مشقیں جاری رکھے گا. اس پریس کانفرنس میں فن لینڈ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ فن لینڈ روس کے خلاف نئی پابندیاں نافذ کرنے کے لیے تیار ہے اور انرجی سمیت تمام آپشن کا جائزہ لے رہا ہے. اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا
میرے کملی والے نے آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا, میرے کملی والے نے دل کو چراغ طور بنایا, میرے کملی والے نے دل کو چراغ طور بنایا, میرے کملی والے نے ہر پتھر ایسے دکھایا, جلوہ اپنا ایسے دکھایا, میرے کملی والے نے جلوہ اپنا ایسے دکھایا, میرے کملی والے نے سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا, دنیا کا ایوان سجایا, میرے کملی والے نے دنیا کا.
اور سامعین, اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس, جس کے بعد ہم دعائے ایمان میں امام زمانہ نشر کریں گے, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے, جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں. الرحمن الرحیم, تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے, اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر. ناظرین اکرام, سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں, اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت اہم حدیث ہے, اس کے ذریعے اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں. ناظرین, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان بھی شرعی مسائل میں سے کسی ایک مسئلے کو جانے, یا ہماری احادیث میں سے کسی ایک حدیث کا علم حاصل کرے, اور اسی طرح حلال اور حرام میں سے کسی ایک مسئلے کو جانے, یعنی ان تین چیزوں میں سے اگر کسی ایک چیز کو بھی جانتا ہے, تو خداوند عالم اس کے ہزار گناہوں کو بخش دیتا ہے, اور اس کے بدن میں جتنے بھی بال ہیں ان بالوں کے عوض اس کے لیے ایک حج مقبول, یعنی ایسا حج جس کو قبول کیا گیا ہو خداوند عالم کی طرف سے لکھا جاتا ہے. کتنا اہم ہے
احکام شرعی کا جاننا، احادیث کا جاننا، اور خداوند عالم کا شکر ہے کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے یہ اسی سے مربوط ہے۔ اس کے ذریعے آپ کو حلال اور حرام کے مسائل بھی بتائے جاتے ہیں، آپ کو قرآن اور عقائد سے بھی آشنا کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو دوسرے مسائل ہیں۔ ناظرین، آج بھی ہم اس سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اجازت دیجئے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ آج بھی پروگرام میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہوگی اور مختلف چیزوں کے حوالے سے جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں ان کے جوابات انشاءاللہ آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں قرآن کریم کے سوالات کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم قرآن ہی کے سوالات لیتے ہیں، اس کے بعد عقائد، اس کے بعد تاریخ، اخلاق، اور اسی طریقے سے احکام کا سلسلہ یہ آگے بڑھتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو قرآن کریم کا سوال ہے وہ ہمیں حسین حیدر صاحب نے بھیجا ہے واٹس ایپ کے ذریعے۔ سوال ان کا بہت اہم ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ کس سورے میں خداوند عالم نے حوروں کے علاوہ تمام بہشتی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اور کیوں، یعنی خداوند عالم نے کون سا ایسا سورہ ہے کہ جس میں حوروں کے علاوہ جتنی بھی جنت کی نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا لیکن حوروں کا تذکرہ نہیں کیا، اور اس کا سبب کیا ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
وہ سورہ کہ جس میں تمام نعمتیں، اللہ نے بہشت کی نعمتوں کا ذکر کیا، بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا، مگر حور العین کا ذکر نہیں کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ اس حوالے سے جب ہم قرآن مجید پر نظر کرتے ہیں، اس کے ذیل میں ہم روایات دیکھتے ہیں، معصومین علیہ السلام کے اقوال دیکھتے ہیں، مفسرین کرام کے بیانات دیکھتے ہیں، تو اس میں ملتا ہے کہ سورہ دہر، سورہ انسان بھی جس کا نام ہے، ایک ایسا سورہ ہے کہ جس میں اللہ نے بہت سی بہشتی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے مگر حور کا ذکر نہیں کیا ہے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں یہ سورہ دہر یا سورہ حل عطا اس کو کہتے ہیں، سورہ انسان بھی کہتے ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا ہے، اور اس میں جو گفتگو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہے۔ لیکن تمام جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جو ہے وہ کہیں کے اوپر آپ یہ نہیں دیکھیں گے، سورہ کو اگر مطالعہ کریں پڑھیں تو حور کا تذکرہ بھی، حور بھی ایک بڑی نعمتوں میں سے اللہ کی، حور و غلمان، حور کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا جواب ایک مفسر اہل سنت جناب آلوسی نے اپنی تفسیر میں دیا ہے، جو تفسیر آلوسی کے نام سے مشہور ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر چونکہ سورہ میں آیا ہے اور شان نزول میں وہ بھی شامل ہیں، یعنی ان کی وجہ سے جو انہوں نے صدقات و خیرات کیے تھے، یتیم و مسکین و اسیر جو کھانا کھلایا تھا اس کی وجہ سے جو نازل ہوا، ان کا چونکہ ذکر ہوا ہے، لہٰذا ایک طرح کی اللہ نے توہین سمجھی کہ جب جناب سیدہ جناب فاطمہ زہرا بنت رسول کی، جو تمام حوروں کی سردار ہیں، جو خاتون جنت ہیں، جب ان کا تذکرہ آ گیا ہے تو اب دوسری حوروں کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہوتی ہے تو وہ ان کی ایک طرح کی توہین ہوگی، لہٰذا اللہ نے ان کی عظمت، ان کی جلالت، ان کی منزلت کو واضح کرنے کے لیے تذکرہ نہیں کیا۔ یہ ایک عالم اہل سنت نے اس کی وجہ بیان کی ہے۔
اللہ اکبر، کتنا عظیم مرتبہ ہے اہل بیت اطہار کا، اور خصوصاً حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا کتنا عظیم مرتبہ ہے۔ ناظرین، ہمارے مہمان کے جواب سے یہ آپ نے جانا۔ قرآن کریم کے حوالے سے دوسرا سوال جو ہے وہ حسنین صاحب نے ہمیں بھیجا ہے اسکائپ کے ذریعے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا سوال ہم دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم حسنین صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں حسنین بول رہا ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن میں بسم اللہ تمام سوروں کا جز ہے؟ شکریہ.
ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے. کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے تمام سوروں کا جز ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض کروں ناظرین کی خدمت میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کہ کیا تمام قرآن کے سوروں کا جز حساب ہوتا ہے یا جز نہیں ہے, اس سلسلے میں مسلمان مفسرین اور دانشوروں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. لیکن عام طور پر ہم اس اختلاف کو یوں سوچتے ہیں کہ یہ اختلاف صرف شیعہ حضرات اور اہل سنت کے درمیان پایا جاتا ہے, جبکہ ایسی بات درست نہیں ہے. یہ اختلاف کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے سوروں کا جز ہے یا نہیں, اس بارے میں ایک نقطہ نظر جو معروف ہے, مشہور ہے, وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام قرآن کے سوروں کا جز ہے سوائے سورہ برات کے, سورہ توبہ کے. اور یہ نقطہ نظر صرف امامیہ کا نہیں ہے بلکہ شیعہ حضرات کے ساتھ ساتھ شافعیہ مذہب کا بھی یہی نظریہ ہے. اور جو مکہ کے قراء تھے, کوفہ کے جو قراء تھے اور ان کے تابع جو فقہا تھے, ان کا بھی یہی نقطہ نظر تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے تمام سوروں کا جز ہے. جبکہ اس کے مد مقابل جو دوسرا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے کسی بھی سورے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جز نہیں ہے. یہ نقطہ نظر ہے جو مدینہ کے قاری تھے ان کا, اور شام کے قراء کا, اور ان دونوں کے جو پیروکار فقہا تھے ان کا یہ نقطہ نظر تھا. اسی طرح معروف جو فقیہ ہیں ابو حنیفہ اور ان کے جو تابعین ہیں, ان کا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے کسی سورہ کا بھی جز نہیں ہے. حتیٰ سورہ الحمد کا بھی, جسے ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں, سورہ الحمد کا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جز نہیں ہے.
جی ناظرین, بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کے تمام سوروں کا جز ہے یا جز نہیں ہے اس موضوع پر. ناظرین, یہ قرآن کریم کے حوالے سے سوالات تھے. آپ ہمیں اجازت دیجئے, اس سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں. مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں, اور عقائد کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت سے آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں, لیکن دیکھتے ہیں کہ آج کون کون سے سوالات ہم لے پائیں گے. تو سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہمیں اعجاز حسین صاحب نے بھیجا ہے واٹس اپ کے ذریعے. آڈیو کی صورت میں یہ سوال ہمیں بھیجا گیا ہے, تو ہم انہیں کی زبانی سنیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں اور اعجاز صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں.
السلام علیکم, میرا نام سعید اعجاز حسین ہے, میں کشمیر سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہر دور میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے, ایسی صورت میں فطرت کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں جس میں نہ کوئی نبی تھا نہ کوئی معصوم؟ شکریہ.
جی ہاں, یہ سوال بہت سارے ذہنوں میں ہے کہ فطرت کا زمانہ, یعنی ایک ایسا زمانہ کہ جہاں پر کوئی ہادی نہ ہو. عام طور سے ذہن میں تصور یہ ہے, کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ سے پہلے حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کے بعد یہ تقریباً 500 سال کا زمانہ گزرا ہے جو زمانۂ فطرت ہے. اور دوسری طرف سے ہمارے پاس بہت ساری روایتیں موجود ہیں, حدیثیں موجود جو کہتی ہیں کبھی بھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی. حالاں وہاں پر روایت میں یہ لفظ نہیں ہے کہ امام سے خالی نہیں ہوتی, روایت میں حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی. خوب, ان دونوں کا حل کیا ہے؟ چونکہ اس کے لیے خود آیت کہتی ہے کہ یہ رسول اللہ کا آنا ایک فطرت کے بعد ہوا, ایک فاصلے کے بعد ہوا ہے. لیکن اگر آیت میں دقت کی جاتی صحیح طریقے سے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا. خود آیت میں جو لفظ آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فطرت من الرسل, سورہ مائدہ کی آیت ہے, سورہ مائدہ کی 19 نمبر آیت. یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فطرت من الرسل, یعنی رسول کی فطرت, رسول کا فاصلہ تھا. رسول کے فاصلے سے مراد یہ ہے کہ کوئی صاحب شریعت نبی اور رسول نہیں آیا حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ کے درمیان میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی نبی ہی نہ رہا ہو. اس لہٰذا اس کا تین جواب دیا ہے عام طور سے علماء نے. ایک جواب یہ دیا ہے کہ ہاں رسول اللہ حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے, اس میں کوئی صاحب شریعت نبی نہیں آیا, رسول نہیں آیا صاحب شریعت, کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی. لیکن ممکن ہے کہ انبیاء آئے ہوں, بہت سارے افراد جو بعد میں اوصیا تھے وہ نبی رہے ہوں, کہ جیسے بعض اسما بعض نام بھی باقاعدہ لیے گئے جن کے بارے میں یہ بعض لوگوں نے احتمال لے وہ ممکن ہے نبی ہوں, جیسے خالد ابن سنان, حنزلہ ابن صفوان, جرجیس, شمور ابن صفا, منظر, سلیمان, بردا, یہ اس طرح کے نام ہیں کہ ممکن ہے کہ اس میں سے بعض لوگ نبی رہے ہوں. نبی ہونے میں حرج نہیں ہے جو آ کر تبلیغ کرے, بلکہ کوئی رسول نہیں آیا. دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ خود حضرت عیسیٰ اگرچہ صلیب اہل کرسچن نظریے کے مطابق ان کو صلیب ہو گئے, لیکن اسلامی نظریے کے مطابق ان کو صلیب نہیں ہوئی تھی, وہ زندہ تھے, وہ خود حجت خدا موجود تھے. حالانکہ اس وقت چرخ چہارم ان کو اٹھا لیا گیا تھا, لیکن بہرحال حجت خدا کے شکل میں حضرت عیسیٰ موجود تھے. اور تیسری بات یہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی ایسا صاحب شریعت نبی مبعوث نہیں ہوا, لیکن بہرحال اوصیاء خدا جناب عیسیٰ کے اوصیاء ممکن ہے وہ نبی نہ بھی رہے ہوں, لیکن وصی کی شکل میں وہ دین کی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے, اور وہ حجت خدا, چونکہ حجت کا لفظ جو لازم نہیں حتماً نبی یا امام کے لیے حجت ہو, حجت وہ ہے کہ جو آ کر حجت خدا کو پورا کر رہا ہو, احکام دین کو پہنچا رہا ہو, اور اس کے ذریعے سے حجت خدا تمام ہو رہی ہو. لہذا یہ اس دونوں روایتوں میں, آیت میں اور روایت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, اور یہ بات قابل فہم بھی ہے.
جی ناظرین, بڑی اچھی گفتگو کی مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ نے, اور عقائد کے سلسلے کا ہم دوسرا سوال لے رہے ہیں جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے مربوط ہے, یعنی مہدویت کے سلسلے کا سوال ہے. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے قائم عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہر طرف ظلم و ستم اور دہشت ہی دہشت ہے, کیا یہ امام زمانہ کے ظہور کی نشانی نہیں ہو سکتی؟ یعنی جو دیکھ رہے ہیں ہم کہ پوری کائنات میں ہر طرف دہشت ہی دہشت ہے, ٹورزم ہی ٹورزم ہے, ہر طرف جو ہے وہ خون خرابہ ہے, تو کیا یہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور کی علامت نہیں ہو سکتی؟ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی آپ صحیح فرما رہے ہیں, ظلم اور ستم اس وقت دنیا میں عام ہو چکا ہے اور ہر طرف مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. جیسے اس وقت فلسطین کا مسئلہ ہے, بحرین ہے, عراق ہے, شام ہے, یمن ہے, پاکستان کے اندر بھی بعض ممالک کے اندر افغانستان ہے, تو ان میں مظالم کی انتہا ہے. اور لبنان کے اندر بھی اس وقت جو ظالم ہے وہ چڑھائی کر رہا ہے, لیکن جو ظلم ہے وہ ظلم و ستم کا عام ہونا ہے, وہ ایک نشانی ہے, یعنی ایک فیکٹر ہے ظہور کی نشانیوں میں سے. لیکن اس کے علاوہ بھی روایات کے اندر نشانیاں ذکر ہوئی ہیں, ان میں سے حتمی جو نشانیاں ہیں ان کے طرف روایات میں اشارہ ہے کہ سید یمانی کا قیام ہے کہ ظلم و بربریت کے خلاف قیام کریں گے, سید خراسانی قیام کریں گے, سفیانی کا خروج ہوگا حق کے خلاف, اسی طرح زمین بیدا دھنس جائے گی, اور پھر 15 ماہ رمضان کو آسمان سے ایک ڈراؤنی قسم کی آواز جو ہے وہ گونجے گی جس سے لوگوں کے اندر خوف طاری ہو. یہ حتمی نشانیوں میں سے ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ غیر حتمی نشانیاں بھی ہیں, جیسے عریانیت کا عام ہونا, جھوٹ اور دھوکے کا عام ہونا, قتل و غارت, حرج و مرج کا عام ہونا, حکمرانوں کی حکم کا نہ چلنا, اس طرح. تو انسان جب ان مظالم کی وجہ سے, ان چیزوں کی وجہ سے اگر اس کا ذہن جو ہے وہ بیدار ہو جائے, اس کا شعور جو ہے وہ ایک عدالت خواہی کی طرف بڑھے, تو اس وقت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف عدالت کا پیغام لے کر انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے.
ناظرین, یہ بھی بہت اہم سوال تھا, یہ بھی آپ نے دیکھا, اور ماشاءاللہ جوابات بھی بہت اچھے تھے ہمارے مہمانوں کے. تو یہ عقائد کا سلسلہ تھا, اجازت دیجیے اس سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں اور ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, اس کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. یہاں پر ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں احکام کے سوالات کا, اور احکام کے حوالے سے بہت سے سوالات ہمیں پہنچے ہیں, آپ کے ویڈیو کی صورت میں بھی, آڈیو کی صورت میں بھی, اور اسی طریقے سے میسیجز کی صورت میں بھی. اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے. سب سے پہلا جو ہم سوال لے رہے ہیں, یہ سوال ہمیں بھیجا ہے مظاہر حسین صاحب نے اسکائپ کی صورت میں, اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, یہاں پر ہم مظاہر صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور ہمارے مہمان نے جو جواب دیا ہے اس کو بھی مل کر دیکھتے ہیں.
السلام علیکم, میں مظاہر حسین بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اذان کے دوران کیا سلام کا جواب دینا واجب ہے؟
جی, اذان کے درمیان سلام کا جواب دینا واجب ہے اور اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں ہے. دیکھیے ہمارے فقہائے کرام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اس کے اوپر سلام کیا جائے تو نماز میں بھی سلام کا جواب دینا واجب ہے. البتہ نماز کا حکم یہ ہے کہ جس کلمے کے ساتھ اس نے سلام کیا ہے اس کلمے میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے. مثلا ہم نماز پڑھ رہے تھے, کسی نے کہا سلام, تو ہم سلام کے جواب میں سلام ہی کہیں گے. کسی نے کہا سلام علیکم, تو ہم سلام علیکم کے جواب میں سلام علیکم ہی کہیں گے, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ نہیں کر سکتے. البتہ بہتر یہ ہے اگر وہ سلام علیکم بھی کہہ رہا ہے تو ہم کلمہ سلام پر اکتفا کریں. لیکن یہ حکم ہے نماز کا. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اقامت میں کیا حکم ہے اور اذان میں کیا حکم ہے. نماز کا حکم الگ ہے, اذان اور اقامت کا حکم الگ ہے. اذان و اقامت میں انسان کو چاہیے سلام کا جواب بہتر انداز میں دے, چونکہ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اے مسلمانوں جب تم کو سلام کیا جائے تو سلام کا جواب اس سے بہتر دو یا حد اقل اسے واپس کر دو. تو ہمارا فریضہ یہ ہے بنا بر احتیاط استحبابی. اگر مرد مسلمان ہمیں سلام کرتا ہے تو چاہے ہم اذان کہہ رہے ہوں چاہے ہم اقامت میں مصروف ہوں تو اس کے سلام کا جواب ہم بہترین انداز میں دیں. خداوند متعال ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ایک مسلمان کی اہمیت سمجھ سکے اور آپس میں سلام کا سلسلہ دائم اور قائم رہے.
ناظرین یہ بھی بہت اہم سوال تھا. دیکھیے ہمارے مہمان نے بھی بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو ایک مومن کی حرمت ہے, جو ایک مومن کا مقام ہے, جو خداوند عالم نے ایک مسلمان کو مقام عطا کیا ہے وہ بہت بلند ہے. آپ دیکھیے اذان ہی نہیں بلکہ نماز کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اگر نماز میں کوئی سلام کرتا ہے تو اس میں بھی تمہیں جواب دینا ہے. اس کا ولو اس کا طریقہ الگ ہے کہ کس طریقے سے آپ جواب دیں گے, ایک تفصیلی گفتگو ہے, لیکن ہمیں اذان ہی میں نہیں نماز میں بھی جواب دینا چاہیے. ناظرین اس کے بعد ایک سوال اور لے رہے ہیں ہم احکام کے سلسلے کا. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے سجاد عباس صاحب نے واٹس اپ کی صورت میں. سوال ان کا یہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم ظہر کی نماز, ہمیں ظہر کی نماز پڑھنی ہے لیکن ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے اور ہم نے وضو کیا تھا, واجب وضو کیا ہم نے, اس کے بعد ہم ایک گھنٹے پہلے سے مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک گھنٹے کے بعد جو ہے وہ اذان ہوتی ہے, مثلا انتظار کر رہے ہیں نماز کا, اذان ہوتی ہے اور اس میں ٹائم اچھا خاصا لگ جاتا ہے کافی, یعنی ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد نماز کا وقت ہوتا ہے, تو کیا وہی وضو کافی ہے, اسی سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا ہمیں اس نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگی؟ اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
دیکھیے یہ ہے اختلافی مسئلہ. مثال کے طور پر نماز ظہر کا وقت, ابھی نماز ظہر کے آپ ایک گھنٹہ پہلے وضو کر رہے ہیں, تو ایسی صورت میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور امام خامنہ ای حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ نے فقط اور فقط نماز کے لیے وضو کیا ہے اور ایک گھنٹہ ابھی نماز کا باقی ہے, تو ایسی صورت میں یہ وضو صحیح نہیں ہے, آپ کو نماز کے لیے دوسرا وضو کرنا پڑے گا. لیکن حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی فرماتے ہیں کہ اس نے جو وضو کیا ہے اگرچہ اس نے نماز کے لیے کیا ہے مگر یہی قربتاً اللہ ہونا کافی ہے, اس وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے, کوئی شرعی مشکل نہیں ہے. بس اختلافی مسئلہ ہے. امام خمینی یا امام خامنہ حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بہت یعنی تھوڑا سا وقت ہے, مثلا دو چار دس منٹ کا فاصلہ ہے نماز سے, تو نماز کے آمادہ ہونے کے لیے وضو کر رہا ہے تو اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے, اگر اس نے وضو کیا ہو فقط نماز کے لیے پڑھ سکتا ہے, مشکل نہیں ہے. لیکن اگر اس نے وضو کیا ہے نماز کے لیے اور ایک گھنٹے کا فاصلہ ہے, یہ چالیس پچاس منٹ کا فاصلہ ہے جس کو عرفن کہے بہت پہلے اس نے وضو کر لیا ہے, تو ایسی صورت میں وضو صحیح نہیں ہے, اس کو نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. لیکن آیت اللہ العظمیٰ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس نے بہت پہلے وضو کیا ہے یہی وضو اس کے لیے کافی ہے, اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے وہ. لیکن ایک طریقہ میں بتا دوں, بہترین طریقہ یہ کہ جب بھی آپ وضو کریں تو آپ وضو قربتاً اللہ کیجئے, چاہے نماز کے ایک گھنٹہ پہلے, دو گھنٹہ پہلے, چاہے اتنی دیر پہلے, یا نماز کے قریب قربتن اللہ فقط کیجئے تو اس سے آپ سارے وہ کام انجام دے سکتے ہیں جو نماز میں ضروری ہیں یا نماز میں یا وہ تمام کام جس میں طہارت شرط ہے سارے وہ کام اس سے کر سکتے ہیں، یہ اتفاقی مسئلہ ہے، لہذا جب بھی وضو کیجئے قربتن اللہ، سارا مسئلہ حل ہے۔
جی ناظرین، بہت اہم نقطہ ہمارے مہمان نے یہاں پر بتایا کہ اگر آپ قربت کی نیت سے کر رہے ہیں تو وہ پھر تمام چیزوں کے لیے یعنی کافی ہے، لیکن اگر آپ نے واجب کی نیت سے کی ہے تو اس میں پھر مسئلہ ہے کہ ٹائم ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس لیے قربت کی نیت کرنی چاہیے تاکہ تمام چیزوں کو شامل ہو سکے۔ ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ پروگرام کے اس حصے میں بھی ہمارے ساتھ رہے اور بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمانوں نے بھی، اور آپ کے سوالات بھی بہت اہم تھے۔ اجازت دیجیے، یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہو کے پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کریں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ ہمارے پروگرام کا آخری حصہ ہے جو اخلاق سے مربوط ہے، تربیتی حوالے سے، سماجی حوالے سے جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کے جوابات ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج جو سب سے پہلا اس سلسلے کا سوال ہے وہ فیس بک کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے ریحانہ خاتون نے، اور سوال ان کا بہت ہی اہم ہے۔ سوال ہے کہ بچوں میں نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ نظم و ضبط خود ایک بہت اہم موضوع ہے، اور بچوں میں اس کو اگر ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں اس صفت کو تو ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہی ہیں ہماری مہمان محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنی مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی بہت اچھا، بہت بہترین سوال ہے کہ ہم کیسے بچوں کے اندر نظم و ضبط پیدا کریں تاکہ وہ بد نظمی کا شکار نہ ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے منظم طریقے سے اپنے زندگی کے امور کو انجام دیں تو ہمیں اس میں سب سے پہلے خود کو منظم ہونا پڑے گا۔ اس لیے کہ ہم اگر بچوں کو منظم ہونے کے لیے کہتے ہیں تو اس کا اگر ہم خود نظم و ضبط کے قائل نہیں، ہماری زندگی میں نظم و ضبط نہیں پایا جاتا تو ایک متضاد بات ہو جائے گی، ایسی بات جو ہم خود انجام نہیں دیتے اور دوسرے چاہیں کہ ہم دوسروں سے تقاضا کریں وہ انجام دیں۔ دوسری بات، اسی موضوع کے سلسلے میں عرض کروں، بچوں کے اندر تقلیدی عنصر جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ بچے معمولاً ان کے اندر عادت ہوتی ہے کہ وہ والدین پیروی اور اطاعت کریں، ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ اگر ہماری زندگیوں میں نظم و ضبط ہوگا تو وہ بھی یقیناً ایسا ہی کریں گے۔ اور سب سے مہم چیز، ہم آیات اور روایات کی روشنی میں اس موضوع پر اہمیت ڈالیں۔ ہم بچوں کے سامنے مختلف آیات اور روایات کو لے کر کے آئیں کہ جہاں اسلام نے تشویق کی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ہم اگر منظم رہیں گے تو ہماری زندگی کتنی بہترین ہو سکتی ہے اور ہم ان پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں کہ جو بد نظمی کے ذریعے سے ہماری زندگی میں وجود میں آتی ہیں۔ اور پھر ایسی شخصیتوں کا تذکرہ کریں جو کامیاب شخصیتیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں، جنہوں نے نظم کی بنا پر اپنی زندگی میں اعلیٰ مقامات حاصل کیے، بلند مرتبے تک پہنچے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی زندگی ایک بہترین نمونہ عمل ہے آج کل کے بچوں کے لیے۔ امام خمینی اپنی زندگی میں بہت ہی منظم اور مرتب تھے، حتیٰ کہ جب وہ تبعید بھی تھے یعنی ملک سے باہر چلے گئے تھے، تب بھی ایک ان کی زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت پہلو میں نے پڑھا کہ وہ 3 بجے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر جایا کرتے تھے اور زیارت جامعہ کبیرہ پڑھتے تھے، لیکن جب آپ کو ایک نظر بند کر دیا گیا، ایک کمرے میں رکھ دیا گیا، اس کے باوجود بھی آپ اس 3 بجے کو لے کر کے ٹھیک اس ٹائم پر آپ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھتے تھے۔ اور یہی وجہ کہ اگر انسان زندگی میں منظم ہوتا تو وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوتا۔ اور یہ چیز ہم بچوں کو سمجھاتے رہیں، ان کو اس موضوع کی اہمیت ان کے سامنے بیان کرتے رہیں اور خود منظم زندگی گزاریں تاکہ وہ بہترین زندگی گزار سکیں۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، آپ نے دیکھا اس کا جواب۔ دیکھیے، ایک نظم و ضبط ایسی صفت ہے کہ انسان کی کامیابی اس کے اوپر موقوف ہے۔ انسان جتنا نظم و ضبط کی رعایت کرے گا اپنی زندگی میں وہ اتنا ہی کامیاب بنے گا۔ ناظرین، اس کے بعد ایک سوال اور ہم لے رہے ہیں اخلاق کے سلسلے کا، یہ سوال ہمیں بھیجا ہے فیدا حسین صاحب نے آڈیو کی صورت میں، تو ان کا سوال ہم انہی کی زبانی سنیں گے اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ان کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام فیدا حسین ہے، میں طالب علم ہوں۔ میرا سوال اسلام پلس میں یہ ہے کہ حافظہ کو تقویت بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟
حافظے کو تقویت بخشنے والی چند چیزیں ہیں، کچھ معنوی ہیں اور کچھ مادی ہیں۔ معنوی چیزوں میں سب سے اہم چیز تلاوت قرآن ہے، حفظ قرآن ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو یاد کرنا، قرآن کے سوروں کی تلاوت کرنا، خاص کر کے سورہ رحمان کی تلاوت کرنا، آیت الکرسی کی تلاوت کرنا، یہ انسان کے حافظے کی تقویت کا سبب ہے کہ انسان تلاوت قرآن کے ذریعے سے اپنے حافظے کو قوی کرے، اپنے حافظے کو مضبوط کرے. اور اسی طریقے سے روزہ رکھنا، روزہ رکھنے سے بھی انسان کا حافظہ جو ہے وہ قوی ہوتا ہے. مسواک کرنا، مسواک کرنے سے انسان کا حافظہ قوی ہوتا ہے. اور کچھ غذائیں ہیں جن کے کھانے سے انسان کا حافظہ قوی ہوتا ہے، مثلا مٹھائی کھانے کے لیے کہا گیا ہے. البتہ مٹھائی سے مراد یہ مٹھائی نہیں ہے جو بازار میں بنائی جاتی ہے اور ملتی ہے، بلکہ وہ مٹھاس جس میں طبیعی مٹھاس پائی جاتی ہے. مثلا شہد ہے، شہد کھانے کے لیے کہا گیا ہے. خرما، اس سے بھی انسان کا حافظہ جو ہے وہ قوی ہوتا ہے. لہٰذا معنوی امور بھی ہیں اور مادی امور بھی ہیں جو انسان کے حافظے کو قوی کرتے ہیں، انسان کے حافظے کو مضبوط کرتے ہیں.
ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، اور ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اس کی قوت حافظہ قوی ہو سکتی ہے، کس طریقے سے اس کا ذہن جو ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے اور جو مطالب وہ یاد کرتا ہے وہ نہ بھولے. تو بہت سی چیزیں ہیں، اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا. انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے. اور بھی بہت سی چیزیں ہمارے مہمان نے یہاں پر بیان کی. ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے، اور ہم یہی گزارش کریں گے آپ سے پھر آخر میں کہ اگر کوئی بھی سوال ہے آپ کا تو آپ ہمیں بھیجئے کسی بھی ذریعے سے. ہمارے نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب ہم آپ تک پہنچائیں گے. اور پھر جب جواب آپ تک پہنچے گا تو صرف آپ تک نہیں پہنچے گا بلکہ پوری دنیا تک اس کا جواب پہنچے گا، اور جو کچھ اس کا اجر ہوگا وہ سوال کرنے والے کے حق میں جائے گا. بہت شکر گزار ہیں آپ کے. یہیں پر آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
تهران نخوسم.